الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ان کے پروردگار کے پاس سب چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے۔ سورہ الانعام کی 127 نمبر آئے۔ پچھلے سیشن کے اندر اس آیت کی تشریح کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَحَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا کہ تمہارے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اجتہاد، تجدید، تحریف ان کی تفصیل ذکر ہوئی تھی اور اس کی پھر کچھ اگزامپلس بھی دی تھیں اور تاریخی پس منظر بھی ذکر کیا تھا کہ اجتہاد کیسے ہوا اسلام میں، جو اجتہاد کچھ متجددین لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اور یورپ کے اندر جو اجتہاد یا ان کی تحریف ہوئی دین میں اس کے کیا پس منظر تھا اور کیا محرک تھے۔ اس میں ایک بات بس ایڈ کرنی ہے اور وہ یہ کہ جس وجہ سے یورپینز نے اور عیسائیوں نے اپنے دین کے اندر تحریف کی یا اس دین کو نکال دیا اپنے زندگی سے، کئی لوگ اس کا کمپیریزن اسلام سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر ریفارم کیا ہے اپنے دین کے اندر تو ہم بھی کریں گے کیونکہ دور بدل گیا ہے اور نئی جو بھی انونشنز ہو رہی ہیں اس کو فٹ ان کرنے کے لیے اپنی زندگی میں شاید وہ ریفارم ہو رہی ہیں۔ تو اسی کے متعلق لاسٹ میٹنگ میں ذکر ہوا تھا کہ انونشنز کو کوپ کرنے کے لیے زندگی کے اندر کہ جو بھی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، جو نئے مسائل آ رہے ہیں، جو نئے حالات کریٹ ہو رہے ہیں، اسلامک ٹیچنگ کے ساتھ اس کو میچ کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے دین، ہمارے دین کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے، یعنی وہ والا ریفارم جو انہوں نے کیا وہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اجتہاد کہلاتا ہے، ہمارے پاس وہ بیسک اصول ہیں دین کے کہ جو ہر دور کے مسائل کو اپنے اندر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ود ان لمٹس رولس کے تحت۔ ان کا مسئلہ یہی تھا کہ ان کے پاس ایسے کچھ رولز نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ بدلتے دور کے ساتھ اڈیپٹ کریں، جس کی وجہ سے انہیں ضرورت فیل ہوئی کہ اب ریفارم کیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ان کے حالات منطبق نہیں کیا جا سکتے، ایکویٹ نہیں کیے جا سکتے ہمارے حالات، کہ ہمارے پاس راستہ ہے بدلتے حالات کے ساتھ کوپ کرنے کا، ان کے پاس وہ راستہ نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ کہ جس وجہ سے ان کے اندر ایک بغاوت پیدا ہوئی وہ ایک یہ تھی کہ ان کے اندر جو سائنسی ایجادات تھی ان کو اڈیپٹ کرنا یا ان کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت نہیں تھی، انہیں رسک کیا ان کے پاپس نے، ان کے بڑوں نے، تو جس کی وجہ سے ایک بغاوت پیدا ہوئی۔ حالانکہ جو مسلمانوں کا دین ہے، اسلام ہے، اس نے جیسا لاسٹ سیٹنگ میں ذکر کیا تھا اس کو پروموٹ کیا کہ سائنٹیفک ریسرچ میں اور اس کے جو نئی انوینشن میں آگے بڑھو، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آگے تک بڑھتی جا رہی تھی انوینشن بھی اور ریسرچ بھی۔ تو اس لیے چونکہ یہاں پہ تو آلریڈی یہ ریکمنڈیشن ہے، یہ فرض کفایہ قرار دیا جا چکا ہے کہ فرض کفایہ امت پہ کہ وہ ریسرچز کرے اور انوینٹ کرے اور چیزوں کو آگے بڑھائے، تو اس لیے یہاں پہ پھر وہ ضرورت نہیں ہے ریفارم کی جو وہ انہوں نے کی، کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ریکمنڈیشن ہے۔ उनके यहां रजिस्टर से ही यहां रिकमेंडेशन है। और तीसरी वजह जिसकी वजह से इक्वेट नहीं किया जा सकता वो ये कि उनके जो पॉप थे या उनके जो बड़े थे उन्होंने बादशाही निजाम और जालमाना निजाम का साथ दिया, जुल्म का साथ दिया, जिसकी वजह से बगावत पैदा हुई उन बादशाहों के खिलाफ भी और उनके खिलाफ भी, यानी कि दीनी जो बड़े बड़े। हालांकि अगर इस्लामिक हिस्ट्री को देखें तो यहां के जो दीनी रहनुमा हमेशा रहे उन्होंने जुल्म का कभी साथ नहीं दिया, बल्कि जालिमों के खिलाफ अक्सर वो खड़े हुए या हर बार वो जालिमों के खिलाफ खड़े हुए। तो इसलिए इस्लाम को उनसे इक्वेट नहीं किया जा सकता, यहां रिफॉर्म की जरूरत है, वैसे ही जश्न मोचा, क्योंकि यह इत्तेहाद का रास्ता है नंबर वन, नंबर टू कि ये साइंटिफिक रिसर्च को रिकमेंड करता है, और नंबर थ्री ये कि ये जुल्म के साथ का साथ नहीं देता बल्कि जालिम के खिलाफ खड़ा होता। तो इसलिए ये जो एक ज़हनी बनाया जाता है या बन रहा है कि दीन में भी, दीन इस्लाम में भी रिफॉर्म की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। दीन इस्लाम में रिफॉर्म की इसलिए जरूरत नहीं है इस उस किस्म की जैसे उन्होंने किया, यानी कि अपने बेसिक रूल्स को छोड़ देना, इजमाई मामलात को छोड़ देना, इजमाई फैसलों को छोड़ देना, उसकी जरूरत इसकी नहीं है, क्योंकि यहां पे रूम मौजूद है सर्वाइवल का, रूम मौजूद है नए मसाइल को अडॉप्ट करने का, यहां पे रूम मौजूद है कि साइंटिफिक रिसर्च में आगे बढ़ा जाए और नए जमाने के साथ कोप किया जाए। तो ये बहुत अहम चीज है जो हर मुसलमान को अब पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दौर अब क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो नई नई बातें इंसान को पता चलती रहती हैं, इसलिए बेसिक पता होने चाहिए कि दीन के अंदर इश्तेहाद कैसे हो रहा है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है दीन की, और ये क्यों उसके इक्वल नहीं है ईसाइयों की जो रिफॉर्म हुई या उन्होंने जो अपने दीन को चेंज किया उसके क्यों इक्वल नहीं है, और यहां क्यों जरूरत नहीं है वैसी तहरीक लाने की। तो अगर ये सारी बातें समझ में आए कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट, तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बिल्कुल एक सिंपल सा रास्ता है। मिसाल के तौर पे एक और बात यहां जिक्र करता हूं, बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सही रास्ता कौन सा है, यानी इतने कॉन्सेप्ट हैं दीन इस्लाम के अंदर, यानी कि मुसलमानों के अंदर सही रास्ता कौन सा। तो ये ऐसी बात नहीं कि बहुत मुश्किल है, सिंपल सा असूल जहन में रख के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और वो ये था कि कहा कि सिर्फ वही सही रास्ते पे हक पे है, मा अना अलैहि वसहाबी, जो मेरे और सहाबा के तरीके। अब थोड़ा तवक्कुफ करके देख ले जितने कॉन्सेप्ट हैं उनमें से कौन किस पाथ पे है, तो वो ये नहीं होगा कि 10 निकल आएंगे, वो एक ही निकलेगा कि जो उस रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि जब कहा कि मा अना अलैहि वसहाबी, कि जो मेरे तरीके पे भी है और सहाबा के तरीके पे भी, यानी कि वो सहाबा की राय को भी लेगा, सहाबा के जमा को भी लेगा, सहाबा की ओपिनियन को भी मैटर करेगा, तो वो वाला रास्ता को सही रास्ता है, क्योंकि वो जमात जो तैयार की है मैंने वो आगे, यानी कि क़यामत तक की रहनुमाई और रहबरी के लिए काफी है। और लास्ट सेटिंग में भी जिक्र किया था इस्तेहाद का जो रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया क़यामत तक के मसलों को हल करो, तो पहली कड़ी सहाबा की थी, क्योंकि सहाबा ने सबसे पहले इस्तेहाद को किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ट्रेन किया था कि इस्तेहाद करो, उनको कहा था कि कैसे मसले हल करोगे, उन्होंने कहा कुरान से देखेंगे, नहीं तो सुन्नत से देखेंगे, अगर ना मिलेगा तो इस्तेहाद करेंगे, उनको ये ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किया और इस्तेहाद किए, और उन इस्तेहाद में कई चार ऐसे थे जब जिनमें सबका कंसेंसस हुआ, उसको इजमा कहते हैं। तो ये वो रास्ता है, उसकी पहली कड़ी वो है, और जितने रास्ते डेविएशन आती है वो सबसे पहले सहाबा को निकालना। तो ये बहुत सिंपल सा असूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तो इसलिए बिल्कुल तहम्मुल से इसको गौर व फिक्र करें, सारी कंफ्यूजन इंसान की दूर हो जाए। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवायत मिलती है कि ऐसा किया भी, कि कहा कि एक लकीर खींची सीधी और कुछ लकीरें साइड पे उसकी खींची, कहा कि ये सीधा जो लकीर है ये सिरात मुस्तकीम है, बिल्कुल सीधा, और ये सारी शैतानी डेविएशन है, इधर से इधर से निकल रही है। क्योंकि जब तक ये वजाहत ना हो तो इंसान अमल पे नहीं आता, कंफ्यूज बंदा अमल नहीं कर सकता, ये उस मोटिवेशन से नहीं कर सकता, अपनी जान नहीं उस पर लगा सकता, اپنا پوری زندگی کا سرمایہ اس پہ نہیں لگا سکتا, وہ تو شرک ہی رہے گا ساری, وہ تو پارشل لے گا چیزوں کو, پارشل وہ اپنی مرضی کرتا رہے گا. تو وہ انقلاب نہیں دنیا میں لا سکتا, وہ دنیا کی تقدیر دنیا کی رخ کو نہیں موڑ سکتا, وہ لوگوں کے بھلائی کا ویسا کام نہیں کر سکتا جیسے وہ شخص جو ڈیووٹیڈ ہو اور جو کہ جس کو بالکل واضح ہو کہ میں کر کے آ رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں. اور کتنی اللہ تعالیٰ نے باقی قد فصل آیا کھول دی, بالکل تفصیل بیان ہو گیا اس کے لیے جس کو جو نصیحت حاصل کرتا. تو بالکل ذہن میں وضاحت ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کنفیوژن ہوتا, کنفیوژن ہے تو کئی بار ذکر ہوا اس کو ختم کرے اور آگے بڑھے. اور وہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ اس ڈیووشن سے کہ جب یہ انسان سوچتا ہے کہ میں ہر صورت دین پہ آؤں گا, جو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں لوں گا لیکن یہ نہیں کروں گا, ایسا ہر کسی نے اپنا کھڑا ہوتا, اسے سوچا ہوتا ہے کہ نہیں دین لوں گا, سارا کچھ کروں گا, روزے رکھوں گا, حج کروں گا, نماز کروں گا, کئی بار عورتیں کا ہوتا ہے پردہ نہیں کروں گا, اپنے دل میں سوچا ہوتا پہلے سے بغیر تحقیق کے کہ ہے نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کرتا, اسی طرح مردوں نے اپنی گھڑی رکھی بات. تو یہ جو ہوتا ہے پہلے سے گھڑ لینا اپنے ذہن میں کہ یہ نہیں میں کروں گا, کتنے لوگ ملے کہتے ہم میں ہر چیز کروں گا یہ نہیں کروں گا, اب اس کو کیسے آگے راستہ ملا, یہ پہلے سے ایک ذہن بنا کے آگے چل رہا ہے, جو بالکل ذہن خالی کر کے آگے بڑھتا ہے اس کو راستے ملتے, اس کا سامنے علم کی سمندر کھل جاتا ہے, اس کے آگے اللہ کا راستہ ایسے واضح ہو جاتا ہے جیسے اس میں کوئی امبیگوٹی ہے ہی نہیں. لیکن جو ایسا شخص ہوتا ہے وہ ہر وقت کنفیوز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہی نہیں اس پہ, وہ اس کی نیت ہی نہیں. تو اپنے اندر جھانکے کہ یہ نہ ہو, ایسے شخص کو جتنے مرضی دستکار اٹینڈ کر لے ساری عمر وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے اس کو نہیں ملے گا کچھ, اگر اس کے اندر اس طرح کا کوئی مطلب کہ یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی میں کیوں کر رہا ہوں, میں نے آگے بڑھنا ہے اللہ کو پانا ہے, یہ دل کے اندر طلب جب تک نہ ہو لگ اللہ کو پانا ہے, سجدے میں جا کے تڑپنا نہ ہو اللہ کو پانا ہے, نہیں کھلتے رہا. ہمارے شیخ ایک بار فرمانے لگے کہ اگر وائرس کو وائر کی انہوں نے اگزامپل دی اور کہا کہ اس کے کئی کنیکشن ہو آگے کی طرف, پھر تو انہوں نے ایک اگزامپل دی تھی کہ جس میں ایک بھی اگر ویک ہوتا ہے نا تو وہ کرنٹ نہیں پاس کرتا, یعنی کئی کنیکشن ہوتے ہیں کیونکہ وہ الیکٹریکل انجینئر, تو اس لیے انہوں نے اپنی فیلڈ سے اگزامپل دی, کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں تو کئی بار کہتے ہیں ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی یعنی 30 ہیں ایک بھی اگر ویک ہونا کرنٹ نہیں پاس یہ وہ آگے کٹ نہیں جاتا. تو انہوں نے یہ دیکھ کے یہی سمجھایا کہ اسی طرح اگر انسان کے ذہن میں ایسا کچھ بھی ہونا کہ میں یہ نہیں کروں گا کچھ اس طرح, یعنی پوری ڈیووشن نہ ہو اسے نہیں ملتا. 100 گناہ ہے 99 وہ چھوڑ دیا, ایک اس کا ارادہ میں نے نہیں چھوڑنا, وہ نہیں اسے ملے گا آگے رات. جب تک اس کا ارادہ یہ نہ ہو میں 100 کے 100 چھوڑوں گا, نہیں چھوٹا ایک الگ چیز ہے, ارادہ اس کا پکا, روز ارادہ کرتا تو بعد میں چھوڑوں گا, روز صبح پکا ارادہ کرتا نہیں چھوٹتا, وہ ایک الگ چیز ہے. تو ایسے شخص آگے راستہ ملے. تو ہم اپنے اندر جھانکیں کہ یہ والی اسٹیٹ ہے کہ نہیں, اس کو تقوا کہتے ہیں, جو کہتے ہیں نا تقوا کہ اللہ سے ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ خوف خدا, وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ارادہ گناہ کا نہیں ہوتا, ارادے سے گناہ نہیں کرتا. اب ایسا شخص جو پلاننگ میں ہو کہ نہیں یہ گناہ تو میں نے چھوڑنا نہیں, اب کئی بار سب گناہوں کی لسٹ بھی نہیں پتا ہوتی کہ گناہ ہیں کیا کیا, نگاہ کے, زبان کے, کان کے, پھر اسی طرح اور معاشرتی احکام ہے, تو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تو کئی بار اس لیے, اور کئی بار اپنے نفس اور ماحول کی وجہ سے کہتا ہے کہ نہیں انہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی, میں نہیں چھوڑ سکتا. اب جو ایسا ارادہ کرے نا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا یا نہیں چھوڑوں گا, بس وہاں رکاوٹ آئے. اور جیسے انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ نہیں سب چھوڑوں گا اور پوری ایفرٹ کروں گا, اور خود سوچے کس کس مسئلے کے لیے کہاں جاتا, میں نے ایسے لوگ دیکھے جو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے کہ نہیں چھوٹ رہا ہم, آپ بتائیں یہ ہوتی ہے ڈیووشن. ورنہ کوئی گیا کہ گناہ کے لیے، کوئی فزیکل مسئلہ نہیں، صرف ایک گناہ تھا جو اس کے ذہن میں بار بار آتا، اس کی وجہ سے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس گیا، ان سے ٹریٹمنٹ لی، سیشنز کرائے کہ میں اسے اس کی جان چھوڑ دی۔ یہ ڈیووشن ہوتی ہے۔ اب جی وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھ پڑے، تو جی والی اس کو تقویٰ کیا، جو ورڈ بار بار سنتے ہیں، تو تقویٰ یہ والی سٹیٹ ہوتی ہے جب انسان پکا ارادہ ہوتا ہے میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، ارادے سے سو صبح یہ نیت کرتا ہے، ہاں اور کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر نیا عزم کرتا ہے۔ اب جو ایسا انسان ہے نا، جو پیچھے ذکر ہو گیا، جس کا سینہ کھل چکا ہے، اس کے اندر نوارات آ چکے ہیں اور وہ اس صراط مستقیم پر چڑھ چکا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا کہ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ اب دیکھیں کیا وعدے ہیں اس کے ساتھ کہ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر، دار السلام۔ اب سلام کیا ہے؟ سلامتی۔ تو اس کے دو مفسرین نے مطلب لیے، ایک ہے سلام سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے سلام، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر، یعنی کہ جنت، ان کے لیے جنت۔ دوسرے معنی لیے کہ کیٹیگوریکلی کہ سلامتی ان کے لیے، ان کے لیے سلامتی ہے، سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ اب کیا مطلب ان کے رب کے پاس؟ دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ گھر دے دے گا، یعنی جنت دے دے گا ان کے اس سارے پروسیس کی وجہ سے جس سے وہ گزرے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ سلامتی ان کے رب کے پاس ہے، یعنی کہ کوئی دنیاوی چیز ان سے وہ چھین نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ ان کو سکون اور وہ ایک چین ان کے اندر ڈال دیتے ہیں، سکھ دے دیتے ہیں، وہ کوئی نہیں چھین سکتا، اور وہ اس دنیا کا انعام ہے، وہ آخرت کا نہیں۔ آخرت میں تو ہو گئی، دنیا میں بھی ان کو وہ سکھ چین مل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی بار لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں کہ دین میں آگے بڑھے جس طرح کہا جاتا ہے تو وہ تو مسائل آ جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدے کرتے ہیں سلامتی مل جائے گی، سکھ چین مل جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس پہ آزمائشیں آئیں گی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کسی کا درجہ بلند کرنا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے سے ایسا فیصلہ ہوتا ہے، اسے مشکلات آزمائشوں میں ڈال کے بلند کیا گیا، لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہر کمزور کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اس کو مصیبتوں میں ڈال دو اور اس کو بلند کرو، ہر ایک کے ساتھ اس کی کیپیبلٹی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھ چین دے دیتے ہیں، یہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں دین میں سکھ ہے، چین ہے، راحت ہے۔ اور وہ بندہ کئی بار مشکل میں بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی مشکل میں، اس کا بچہ فوت ہو گیا، اس کو یہ اس کو تو یہ معاملہ ہو گیا، جانی مالی نقصان ہو گیا، لیکن اندر سے جو سکون ہوتا ہے وہ ایکسپلین نہیں کیا جاتا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مختلف صالحین نے مختلف انداز سے بیان کیا، ایک نے یہ کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر یا میرے اندر کیا سکون ہے، کیا راحت ہے، تو کہتے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے کہ یا یہ لوگ جو ہیں وہ تلوار لے کے نکل آئیں اور ہم سے وہ چھیننے کی کوشش کریں گے، ہمیں بھی لو، اتنا سکون ہوتا ہے، اتنا راحت ہوتی ہے، اتنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں نہ ہو، زبان کی ذائقے کا مزہ ہے، یعنی زبان ذائقہ چکھتی مزہ ہے، اور سینسز کے مزے ہیں، اچھی خوشبو کا ایک مزہ ہے، اچھے منظر کا ایک مزہ ہے، تو جس کے قلب میں اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ہو اس کو اندر کیا مزہ ہوتا ہے، کیونکہ سب آزاد کا بادشاہ قلب ہے۔ اب قلب کی لذت وہ ان سب لذتوں سے بڑھ کر ہے اور ماورا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے اس طرح بھی سمجھایا کہ ایک بچے کی سوچ کیا ہوتی ہے، وہ کھیل کود، چند لذیذ چیزیں، ٹافی دے دو، یہ کر دو، اس کے پیچھے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ بالغ شخص کی سوچ کیا ہوتی ہے، وہ اس کے نزدیک کی کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، یہ کیا چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو جس طرح بالغ شخص کو اس کی سوچ، اس کے مزے بدل چکے ہیں، اسی طرح ایک جو روحانی بالغ ہو جاتا ہے اس کے مزے بدل چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ اب اس کے نزدیک یہ دنیاوی لذات جو ہوتی ہیں، یہ جو جسم کی لذات، وہ بالکل حقیقت سی چیز ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی اللہ کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی قیمت کیا رکھی ہے، بس دنیا چھوڑ دو، یہ دنیا کی لذات کو چھوڑ دو، یعنی یہ غیر ضروری، جائز تو حاصل کر سکتا ہے، یہ غیر ضروری اور ناجائز کو چھوڑ دو بس. کہا یہ بہت ہی معمولی آپ نے سودا کر لیا، آپ اتنا معمولی سودا کہ ان چیزوں کو چھوڑو میں مل جاؤں گا، یہ اتنا معمولی سا سودا، اتنی بڑی چیز وہ ہمیں مل جائے گی. لیکن بات یہ سمجھ آنے کی ہے، جس کو سمجھ آ جائے، جس کو یہ چیز تھوڑا ایکسپیرئنس ہو جائے، جس کو پتہ چل جائے، اس کے لیے ساری باتیں ہیں، اس اسٹیج تک لانے کے لیے یہ ساری ایفرٹ ہوتی ہے. یعنی یہ درس قرآن اور جتنی بھی اور ایفرٹس ہوتی ہیں، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص اس اسٹیج تک پہنچے جب اس کو ایک لذت مل جائے، وہ راستہ نظر آ جائے، اس کی جھلک دکھ جائے، وہ چل پڑے، وہ چڑھ جائے اس راستے پہ. جب چڑھ گیا تو پھر آگے راستہ آسان. لیکن اکثر لوگ اس راستے پہ چڑھتے ہی نہیں، اس لذت کو چکھتے ہی نہیں، اس منظر کو دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دوسرے منظر زیادہ ہیں. تو پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے، اللہ کے پاس سکھ ہے، چین ہے، راحت ہے. اور دوسرا وعدہ کیا وہ ولیہم، کہ وہ اللہ اس کا ولی بن جائے گا کہ جو اس راستے پہ چڑھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جیسے عمل کرتے ہیں، تو عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، راستے کھلتے ہیں اور انسان عملوں میں آگے بڑھتا ہے. یہ ایک چیز، یہ ایک چیز لاسٹ سیٹنگ کے اندر بھی یہ بات بتائی تھی کہ اپنی طلب کو اللہ تعالیٰ کو شو کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ کو چاہتا ہوں. شروع میں مشکل ہوتی ہے نماز پڑھ، لیکن اللہ کو شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل ہے لیکن میں آ تو رہا ہوں، میں مسجد آتا ہوں، میں صبح اٹھتا ہوں، مشکل ہے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں، مشکل ہے زبان کی حفاظت کرتا ہوں، مشکل ہے مشکل ہے. تو یہ طلب شو ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں طلب ہے، اس کے اس کو اپنے پاس کھینچو، اس کو اپنی طرف بلاؤ، مطلب کیا کہ اس کو اپنا تعلق دے دیتے، راستے کھل جاتے، وہ نور آ جاتا ہے، وہ شرح صدر ہو جاتا ہے. شروع میں یہ ہوتا ہے، پھر جب ہوتا ہے شرح صدر، آگے انسان خود ہی عملوں میں آگے تیزی بڑھتا ہے. اور یہ والے سکون، راحت، اللہ کا ولایت، اللہ کی قرب، اللہ کا تعلق، اللہ کی میت، یہ سارے ورڈ قرآن کے، یہ سب آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے مسلمان کی سٹیٹ ایک نہیں رہتی، وہ روز ایمانی لیول میں آگے بڑھ رہا ہوتا. یہ بھی ایک جج کرنے کا کرائیٹیریا اپنے آپ. اگر میں سٹیٹک ہوں اور یا اللہ نہ کرے ریپ نیچے جا رہا ہے، تو یہ فکر والی بات ہے. مسلمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ روز امپروومنٹ آ رہی ہوتی ہے، روز آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، روز ایک نئی لذت پاتا ہے اسلام میں، روز ایک نئی لذت پاتا ہے دین میں. ہر رمضان اس کو ایک نیا پردہ اللہ کی قرب کا کھولتا ہے، ہر حج اس کو ایک نیا منظر دکھاتا ہے اللہ کی قرب کا. یہ طریقہ ہوتا ہے جج کرنے کا کہ میری عبادت کیسی ہے. اگر عمرہ کر کے کوئی کیفیت میں فرق نہیں ہوا تو فکر مند ہو، ورنہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے وہ اور اس کو کیفیت بڑھا دیتا ہے. تو مسلمان سٹیٹک نہیں ہوتا، وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیت بدل رہی ہوتی ہے، اس کا شوق بڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ کبھی سیٹسفائی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں سیٹسفیکشن نہیں ہے. یہ کس حساب سے؟ کہ پیاس بجھ نہیں رہی، لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی. وہ یہ نہیں ہوتا، وہ پیاس بڑھ رہی ہوتی ہے. وہ جتنا اس کو دیکھو اتنی پیاس بڑھ جاتی ہے اس کو اور دیکھنے کی. تو یہ ایک سائیکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کیا ہیں؟ کہ ان کو سکون، چین، راحت دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. اب جس کا اللہ ولی ہو، اس کیا پریشانی، کیا غم، کیا اس کی فکریں، اب اس کی مینٹل سٹیٹ کیا ہوگی، خود سوچیں. ایسے بندے وہ بھی مطلب کہ دنیا میں کی یعنی گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہوگا، نہیں، اللہ کی قرب میں بڑھ رہا ہوگا. پھر کیا وہ دنیاوی پریشانیوں کو اپنے سر پہ لے کے بیٹھا ہوگا کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کرتا رہتا ہے. بظاہر کسی کو فیل نہیں ہوتا، بظاہر سارے سمجھتے کہ اس پہ بھی پریشانی ہے، اس کے اوپر بھی مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی کیفیات ہیں، لیکن اندر مینٹل سٹیٹ اس کی کچھ اور ہوتی ہے، اور سینے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ من الانس وقال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله انا ربک حکیم علیم. اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور شیاطین جنات سے کہے گا کہ جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا. اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے اور اب اپنی اس میں میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے. یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے علم بھی کامل. تو قیامت کا پھر اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا. ہر چند آیات بعد موت قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑی حقیقت ہے. اگر کوئی ویدر رپورٹ دینے والا فور کاسٹ کر دے کہ کل بارش ہوگی طوفان آئے گا تو ہر بندہ پریپیئرڈ ہوتا ہے. میسجز آتے ہیں کہ پریپیئرڈ رہیں کہ فور کاسٹ ہے بارش کی, لوگ چھتیاں ساتھ رکھیں گے اور جو ضروری چیزیں ہوں گی ساتھ رکھیں گے. اب یہ وہ فور کاسٹ ہے جس میں وہ پریڈکشن ہے جس میں غلطی احتمال ہے. اب اللہ تعالیٰ یقین انسان کو دلانا چاہتے ہیں کہ یہ بات کوئی فور کاسٹ یا پریڈکشن تک محدود نہیں ہے, یہ ہونا ہے, یقینی ہونا ہے. اور اس کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کا منظر کھینچتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جب ہوگا تو دیکھو, یعنی کہ جیسے وہ چیز ہو چکی ہے ماضی کی بات حالانکہ فیوچر میں بھی ہوگی. تو اتنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقین کرو کیونکہ جس کے اندر یہ یقین ہو جائے اس کی آلٹرنیٹ سوچ بدل جاتی ہے. جو پہلے ذکر کیا نا کہ نیک لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے اس میں غالب پہلو ہوتا ہے کہ انہیں ہر وقت ہوتا ہے کہ ابھی مر گئے تو بننا کیا ہے. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے, عمل یعنی کہ ایکٹ کی جگہ ہے. جو میں اس میں ایکٹ کر رہا ہوں اس کا رزلٹ دیکھ لیں. ایک چھوٹا سا بھی ایکٹ کیا نا جو میری نظر میں چھوٹا ہوگا اس میں اس کا حساب دینا ہوگا. کتنے نیک لوگوں کے بارے میں, یعنی کہ جو بڑے بڑے علماء اور تاریخ کے بڑے بڑے جنہوں نے رخ موڑے دنیا کے, ان کے بارے میں آئے کہ لوگوں نے بعد میں خواب میں دیکھا آپ کا معاملہ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کسی عمل کو وہ ایکسیپٹنس نہیں ملی. ایک چھوٹا سا کوئی عمل ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر ڈالی. کتنی بار یہ ہوا, نحو زبیدہ کے حاجیوں کے لیے ایک ملکہ نے ایک پانی کا انتظام کیا. اب بہت بڑا کام کہ حاجی اس کو پانی کی کمی گرمی شدید تو پانی کمی ہوتی تھی, اس نے ایک بڑی نہر یا پانی کا ایک سورس بنایا کہ جو کہ حاجیوں کو سیراب کرتا تھا. اتنا بڑی نیکی کا کام. تو کبھی وہ اس کے بارے میں غالباً یہ کتابوں ملتا ہے کہ وہ جب موت ہوئی تو کسی نے کہا آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی آپ نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا. کہا تو ہوا کیا کہ ایک بار صرف میں نے اذان کو ریسپیکٹ دی, اذان ہو رہی تھی اس کو ریسپیکٹ دی, جو عمل میں کر رہی تھی رک گئی, اللہ تعالیٰ وہ قبول کر کے مجھے مجھ پہ رحمت کا معاملہ. ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے محدث, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فوت ہوئے تو کہا گیا کہ آپ نے تو اتنی حدیثیں لکھی دن رات, آپ کا ایک کام اللہ کی طرف بلانا قرآن و حدیث کی بات کرنا, تو آپ کے ساتھ تو رحمت کا معاملہ ہوا ہوگا تاکہ سارے عمل ایک طرف کر دیے گئے. تو کہا پھر کہا کہ وہ جو رات کو میں دو نفل پڑھتا رہا تہجد کے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ نظر ڈالی اور اس کی وجہ سے اس پہ رحمت کی نظر. تو اس لیے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے. ایک پتھر ادھر سے ادھر کر دیا راستے سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میں اس پر رحمت کی نظر ہو جائے. کسی ایک جانور کو پانی پلا دیا اس کی وجہ سے رحمت کی نظر ہو جائے. کسی ایک مشکل میں گرفتار شخص کا صرف دلاسا دیا کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اس کے وہ رو پڑا اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا شاید اس کی وجہ سے اللہ بخش دے. اپنے حج اپنے عمرے اپنے قیام کئی بار وہ ایکسیپٹ نہیں اللہ تعالیٰ کرتے, وہ کہتے وہ تو تمہیں جو دیا تھا اس کے برابر ہو گئے, جتنا تمہیں عزتیں دی مال دیا دولت دی کپڑے دیے لباس دیا اتنا کچھ دیا پیرنٹس دیے, اب اس کے وہ ایکویٹ ہو گئے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو اس لیے کہنے کا مطلب کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے اور عمل کرتا جائے. ٹائم بہت قیمتی چیز ہے اس دنیا میں، اگر کہا جائے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے تو یہ غلط نہیں ہے. انسان کی زندگی ہے کیا؟ سب سے قیمتی چیز زندگی. انسان ساری زندگی جان کھپاتا ہے مال کے لیے، اور مال انسان اس سے پریفرنس دیتا ہے اپنی جان کو کہ لیٹ سپوز اب جان بچانی ہو اپنا مال خرچ کر دیں، اور وہ جان جس کو وہ زندگی کہتا ہے وہ ہے کیا؟ وہ ٹائم کہ اس ٹائم پیریڈ اس کو دیا گیا جس میں اس نے اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، یہ زندگی. تو ٹائم کو اتنا کم درجے کا سمجھنا، ویسٹ کرتے رہنا، یہ بھی غفلت کی نشانی ہے. یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ اس بندے پہ ابھی وضاحت نہیں ہوئی کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور یہ اللہ کا تعلق کیا ہے. ابھی وضاحت نہیں ہوئی کسی بندے کا. ایک ایک دے کے نا وہ ٹائم کی قدر نہیں کرتا. بس یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے پہ ابھی واضح نہیں ہوئی بات. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم کو اہمیت ہے. تو دن میں دیکھا کرے میں کہاں کہاں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. کبھی کبھی اپنی طبیعت کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی ریلیکسنگ ایکٹیویٹی کر لینا، ریلیکس کرنا، یہ ریکمینڈیڈ ہے، شریعت کی ریکمینڈیشن ہے. لیکن اس میں زیادہ انٹیلیجنس ہو جانا یہ غلط ہے کہ زیادہ انسان کھیل کود میں وقت گزارے، زیادہ انسان دوستوں میں گپے مارنے میں وقت گزارے، زیادہ انسان آؤٹنگ میں وقت گزارے، کھانا کھانے میں ایکسٹرا وقت گزارے وغیرہ وغیرہ. اسی میں آپ خود سوچے کہاں کہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہنا کہ کتنا ٹائم کا ویسٹ ہے. ایون آج کے نان مسلم شخص شاید وہ اللہ کو یقین نہ کرتا ہو، لیکن اپنی فیلڈ میں، پروفیشن میں اوپر جانے کی جب ریکمینڈیشن دیتا ہے تو ایک چیز وہ کہتا ہے ٹی وی کبھی نہ دیکھنا. کتنی آپ کو مل جائیں گے ایسے کہنے والے کہ ٹی وی نہ دیکھنا. ویسٹ آف ٹائم کا اعلیٰ ترین طریقہ جو ہے نا ٹی وی. انسان چینل بدل رہا ہے اور اسے کچھ اس سے شاید حاصل نہ ہو، اس کو آئے جنگ جیرو جو اسے اس سے سمپلر طریقے سے کہیں اور سے مل سکتی. تو ٹائم کو امپورٹنس دے. اسی لیے کہا کہ دین کی جو پیک پہ پہنچتا ہے نا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ آ جاتی ہے. حدیث پاک مفہوم ہے کہ دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان فضول یوز لیس چیزوں کو چھوڑ دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، یہ خوبصورتی. جس کا دین خوبصورت ہے وہ دین میں آگے بڑھ گیا ہے تو اس کے اندر واضح ہوگا کہ وہ یوز لیس چیزوں کو نکالے گا، وہ لسٹ بنائے گا اس میں کون یوز لیس ہے. یوز لیس دنیا کے ساتھ سے یا دین کے ساتھ، آخرت کے ساتھ. کیونکہ ہر چیز میں کیا بیما کام یا عمل ہوں عمل کی وجہ سے. عمل کا وقت یہ ٹائم، یہ ایک سیکنڈ ہے، یہ عمل کا وقت اور اس کو انسان ویسٹ کر دیں. تو اس لیے اپنے آپ کو غور کریں کہ میں کتنا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں دن کے اندر. اور اب اس طور کے ٹائم ویسٹ کا جو اگلا سورس آ گیا ہے، سورس آ گیا ہے وہ آ گیا یہ واٹس ایپ اور فیس بک. دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، ٹائم ویسٹ، ٹائم ویسٹ، ٹائم ویسٹ، ٹائم ویسٹ. جن کو سمجھ آ گئی تو کھانے میں بھی ٹائم بچاتے تھے کہ یہ والا کھانے میں ٹائم کم لگتا ہے، یہ چیز کھانے میں زیادہ لگتا ہے، حالانکہ وہی چیز اس کھانے میں مل جائے گی. وہ کہتے یہ کھا لو ٹائم بچ جائے گا کوئی عمل کر لیں. کرکٹ کے تین اوورز دیکھنے میں 15-20 منٹ لگتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، جس سے زندگی میں برکت آ جاتی ہے، دن میں برکت آ جاتی ہے. سورہ ملک پڑھنے میں 2-3 منٹ لگتے ہیں ایک ایوریج قاری کو، اور اس سے قبر کا عذاب بچ جاتا ہے. سورہ واقعہ پڑھنے میں بھی 2-3 منٹ لگتے ہیں ایک ایوریج قاری کو، جس سے رزق میں برکت آ جاتی ہے. اب وہی 10-15 منٹ تھے وہ یہ سب کر سکتا ہے. اب عام مدد کچھ کرتے ہیں ٹائم نہیں. تو یہ اگر سمجھ آ جائے بات تو یہ اس کی حالت ہو جائے گی. وہ فون کالز کو بڑے سوچ کے لے گا، ہر چیز آرگنائز ہو جائے. یہ فون کالز کا ٹائم ہے، یہ میسجز کا ٹائم ہے، ای میلز کا ٹائم ہے، یہ بچوں کا ٹائم ہے، یہ میری کتاب لکھنے کا ٹائم ہے، یہ کتاب پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ اس کا ٹائم ہے، یہ اس کا ٹائم ہے. اور جو غفلت والا شخص ہوتا ہے اس کا کوئی ٹائم شیڈول ہوتا ہی نہیں، اور ہر وقت ہر چیز کے لیے وہ تیار، ادھر ادھر چل پڑا، ادھر ادھر چل پڑا. تو جس کی پر قیامت کھل گئی وہ اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ آ رہا. और ज़ाहिर है टाइम की पाबंदी करता है। किसी को टाइम दिया है, एक तो ह्यूमनली होता है ना कि 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गए, वो उसके लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि क्यों टाइम एग्जैक्ट नहीं पहुंचा। किसी को टाइम दिया है तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना, और जो इस तरह के एटीट्यूड वाला होता है तो वो उसे फिक्र ही नहीं होता, आधा घंटा लेट, कभी 40 मिनट लेट। अब आधा घंटा अगले शख्स को वेट कराने पर लगाया हुआ, वो बैठा उसका इंतजार कर रहा है, आधे घंटे में क्या कुछ और कर सकता है, लेकिन चूंकि उसको आदत ही नहीं है कि अच्छा आधा घंटा भी मैनेज करना होता है तो वो अगले का भी जाया कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना, ये दीन का पार्ट है, ये बात नहीं हो रही कि ये कोई आमतौर पर सब दीन समझे जाते थे नमाज रोजा ज़कात हज, दैट्स ऑल, ये दीन का पार्ट है सारी, ये सारी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम की एक्यूरेसी देखना, हर वक्त टाइम का ख्याल करना, क्यों इसको ऐसे शख्स से आखिर खुली हुई है, अब उसे उस सामने वादे मैंने आखिर में जाना, उसकी तैयारी का यही वक्त है और कोई वक्त नहीं मिल रहा। तो अल्लाह ने जगह जगह आखिर का तस्कर करते हैं ताकि यकीन पुख्ता हो जाए इंसान का, बिल्कुल सामने से वादे। अब यहां पे अल्लाह ताला ने क्या अंदाज अपनाया कि उस दिन का ध्यान रखो जिसने अल्लाह ताला सब को इकट्ठा कर देगा, इंसान होंगे, जिन होंगे, इंसानों में मुख्तलिफ कैटेगरीज, हर नस्ल का, हर रंग का, हर जुबान का। अब यहां पे क्या अल्लाह ताला ने खासतौर पर जिक्र किया कि कहां जो जिन्नात है ना उनसे मुखातिब होंगे अल्लाह ताला, कि तुमने तो इंसानों को बहुत गुमराह किया। अब उनका अल्लाह ताला ने आंसर जिक्र नहीं किया यहां कि वो आंसर क्या करेंगे। अब उलमा ने फिर उस पर जिक्र किया, तफसीरों में मुफसिरीन ने लिखा कि वो अच्छा खामोश हो जाएंगे, क्या जवाब क्या और क्यों करेंगे किया। अब वहां पे क्या ना करार की कोई जगह ना इनकार की कोई जगह। तो फिर आए क्या अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि और इंसानों में से जो उनके दोस्त होंगे वो कहेंगे। तो आंसर जिक्र किया है इंसानों का, यानी दो ग्रोह हैं, जिन्नात भी हैं इंसान भी हैं, और दोनों शयातीनी ग्रोह हैं, यानी जिन्नात में भी नेक भी होते हैं बुरे भी होते हैं, इंसानों में नेक भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो ये बुरे इंसानों, ये बुरे जिन्नात जो शयातीन को फॉलो करने, उनका तस्करा हो रहा है कि अल्लाह ताला उन जिन्नात से कहेगा कि तुमने तो गुमराह किया इंसानों, और आंसर जिक्र किया उन इंसानों का कि जो के शयातीन को जिन्होंने फॉलो किया, और उनके दो जो जिन्नात भी होंगे शयातीन को फॉलो करने वाले, तो वो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार हम एक दूसरे से खूब मदद लेते रहे। अब इंसानों और जिन्नात का रिलेशनशिप यहां जिक्र हुआ, इंसान और जिन्नात का रिलेशनशिप आपस में क्या है, तो कहा कि हम दोनों एक दूसरे से फायदे लेते रहे। अब क्या फायदे इंसान जिन्नात से लेते हैं, जिन्नात इंसानों से लेते हैं? तो इंसान जिन्नात से जो फायदे लेते हैं वो ये कि उनसे मुख्तलिफ काम कराते हैं, कि कई तरीके होते हैं जिससे जिन्नात इंसान के काबू में आ जाते हैं, और इंसान उनसे काम कराता है कि उन्हें ऑर्डर करते हैं ये करो ये करो ये करो, और कई बार वो गलत काम के दूसरे को नुकसान पहुंचा ये काम भी लेते हैं। क्योंकि जो शयातीन को फॉलो करने वाले जिन्नात होते हैं वो शैतानी कामों से खुश होते हैं, कहने का मतलब कि गुनाह की काम पीक तक बढ़ा दो तो वो शैतानी जिन्नात खुश हो जाएंगे और कहेंगे अच्छा बताएं वो बेहम हम करने के लिए तैयार है, बताएं क्या करना। और यही इस दौर में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात, इस दौर में बुराई अपनी इंतहा तक जा रही है और जाएगी। रीजन क्या है कि इंसान उन जिन्नात शैतीन को फॉलो करने वाले जिन्नात से मदद लेना चाहता है और उनके थ्रू अपने फायदे लेना चाहता है, क्या मतलब कि दुनिया पर काबिज होना चाहता है। तो वो वाली फोर्सेस जो इंसानों में शयातीन है वो उनसे फायदा ले रही है, उनको खुश करने के लिए दुनिया में बुराई फैलाना चाहती है कि हर घर के अंदर बुराई हो, और उसके लिए जो चीज यूज की जा रही है ये टेलीविजन और इंटरनेट और सोशल मीडिया ये यूज किया जा रहा है। ये वजह होती है कि बचाया जाता है खासतौर पर यंगस्टर्स को, बच्चों को, कि वो ना देखें इन चीजों को, ये सोशल मीडिया को और इंटरनेट को, क्योंकि उस एज के अंदर पता नहीं चल रहा होता, बच्चे को समझ नहीं आ रही उन्हें क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत बुराई है, शैतान पूरा एक्टिव है, उसके एक्टिव होने का उसके मैनिपुलेशन का एक तरीका होता है ये सोशल मीडिया और इंटरनेट। तो उससे चूंकि अभी वो मेच्योर हो रहे हैं, समझ नहीं है, तो इसलिए उनको रोक दिया जाता है कि अभी आप इसको ना एक्सेस करें। और इवन बड़े भी बचते उस बुराई से और उस शैतानी असर से, तो कहां बच्चा। इसीलिए ये बात علماء مشائخ میں جب ڈسکشن ہو رہی ہے تو کیسز کی رپورٹ بڑھتی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر برائی، بے حیائی، جو نوجوان یگسٹرز ایڈکشن، اور اگلے نمبر پہ کہ ذہنی اور بلیف کا خراب ہونا، یعنی کہ ڈاؤٹ کریٹ ہونا دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، یہ بہت عام ہو گیا. یہ 20 سال پہلے ایسا نہیں تھا. اس میں جو نمبر ون کاز ہے اس کی وہ یہی ہے کہ جو وہ چاہتے تھے اس میڈیا کو یوز کر کے، اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وہ حاصل کر، کہ شیطان اس میں چاہتا ہے برائی پھیلے، وہ جنات جو شیطانی جنات وہ خوش ہوں اور وہ کام کر دیں کہ ان کو وہ قوتیں مل جائیں، یعنی وہ شیئر کر دیں اپنی قوتیں یا ان قوتوں سے وہ ان کو فائدہ دے دیں انسانوں. تو یہ نظام چل رہا ہے، شیطانی انسان شیطانی جنات خوش کر رہے ہیں برائی کے تھرو، برائی عام کر رہے ہیں. جتنی برائی بڑی ہوگی اتنی وہ شیطانی جنات خوش ہوں گے. تو یہ تو ان کا فائدہ ہے، یعنی انسانوں نے جو فائدہ لیا، اور جنات نے انسانوں سے کیا فائدہ لیا؟ تو قرآن میں کئی جگہوں پہ یہ ذکر ہے کہ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، یعنی کہ وہ گھبراتے تھے انسانوں سے، لیکن جب انسانوں نے ان سے مدد لینا شروع کر دی تو وہ خوش ہو گئے. تو انہیں یہ پلیئر مل گیا کہ یہ ہم سے فائدہ لیتے، کیونکہ یہ کتابوں میں مینشن ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، کہ جب کوئی جا رہا ہوتا تھا قافلہ، تو وہ جس نئی جگہ پہ جاتا تھا صحرا میں جنگل میں، تو وہ یہ کہتا تھا کہ ہم اس علاقے کے سردار سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ سے پناہ نہیں مانگتے تھے، اس علاقے کے جن سے پناہ مانگتے تھے. تو وہ جن خوش ہو جاتے تھے، دیکھیں یہ ہم سے ڈرتے. جب اسلام آیا تو اس نے کہا اللہ سے پناہ چاہو، اور وہ طریقے بتا دیے، قرآن دے دیا کہ جن، اب مسلمان جنات سے ڈرے یا مسلمان جنات سے خائف ہو، یہ مسلمان کی شان نہیں. مسلمان تو جنات میں تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، کہاں ڈرنے والا. کیوں؟ یہ بھی اس آیت اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انسانوں اور جنوں میں جو رسول ہے، تو یہ علماء میں آئی کہ کیا جنوں میں کوئی رسول آیا؟ تو اس میں ڈفرنٹ اوپینین ہے، لیکن ایک اوپینین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو جنوں میں رسول نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی رسول تھے، جنوں کے بھی رسول تھے، اور جنوں میں تبلیغ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہی اس امت میں ہو رہا ہے کہ صالحین کچھ ہیں جو جنات میں تبلیغ کرتے ہیں. کہاں وہ جنات میں تبلیغ ان کے بروں کو اچھا بنا رہے ہیں، اور کہاں ایک عام انسان ڈر رہا ہے جنات، اور وہ خود سوچے فیملی کے اندر کیا ہوگا کہ کہیں کوئی اثر تو نہیں، کہیں کوئی جن تو نہیں، کہیں یہ تو نہیں. اس سب اس قرآن سے ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ ہے، ورنہ اس کے اثر سے بچنے کے لیے قرآن اور اعمال یہ بہت قوت رکھتے ہیں. اسی لیے کسی کو کہو کہ یہ سورت پڑھ لو، اسے سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی، اس سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ جس سے جن کا اثر ختم ہو جائے. یہ قرآن ایسی تاثیر رکھتا ہے، یہ اعمال ایسی تاثیر رکھتا ہے. وہ تو وہ کہے کہ جو نہ عمل کرتا ہے، نہ اس کے اندر ویکنس آ جاتی ہے، اس کے اوپر جنات اثر بھی ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتا بھی ہے. ورنہ ایک مومن اور ایک صالح انسان وہ تو جنات میں تبلیغ کرتا ہے. کتنے اللہ والے ہیں جو جنات کے اندر تبلیغ کرتا ہے، جہاں انسانوں میں بیان ہوتا ہے ادھر جنات کے ساتھ بجا کے بات ہوتی ہے، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آتا. ہاں جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نئے، تو اس سے پہلے جنات تھے دنیا کے اندر، ان کے اندر علماء کی رائے کہ جنات ہی آتے تھے نبی پر. تو اس لیے مومن کو تو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میں جنات مجھ پہ اثر کرے، جنات مجھ پہ اثر ڈالے، جنات یہ کر دے. اگر کبھی ہو بھی اثر فیل، تو اس کا آسان تفریح ہے قرآن. اور عام طور پہ جنات اثر کس پہ ڈالتے ہیں؟ جو دین سے دور ہوتے ہیں، یعنی کہ قرآن حدیث کی ٹیچنگ سے دور ہوتے ہیں، جس جو ناپاکی کا پاکی کا خیال نہیں کرتا، ناپاک رہتا ہے، جو گھر کے اندر گندگی رکھتا ہے، کیونکہ یہ انہی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں. ان کی طرف یہ لوگ، یہ جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں، جو نیک صالح باپردہ خواتین اور قرآن سے مناسبت رکھنے والی پاک صاحب رہنے والے مرد اور خواتین، ان کی تو ایسے شیاطین جنات، وہ تو قرآن نے ذکر کیا کہ وہ ڈرتے ہیں، اور اگر کبھی اثر ہو بھی جائے تو وہ ظاہر کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے، نہ یہ کہ انسان ان عاملوں کے پاس جانا شروع کر دے کہ جو کہ صحیح راستے پہ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک دوسرے سے فائدے لیتے رہے اور آپ اپنی اس معیار کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے مقرر کی تھی، یعنی یہ ٹائم پیریڈ تھا ہم اس میں کھوئے رہے، ایک دوسرے سے فائدے لیتے رہے اور ہدایت کو نہ پایا. تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے اب آگ تم سب کا ٹھکانا ہے جس پہ تم ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے اللہ کچھ اور چاہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یہ رزلٹ ہے، یا آگ ہے یا جنت ہے، ان بٹوین بھی کچھ نہیں، ان بٹوین بھی کچھ نہیں. تو اس لیے انسان چکنا رہے، جگاتا رہے اپنے آپ کو، یہ ریلیکس نہ ہو، ریلیکس فیلنگ، ریلیکس فیلنگ فکر والی فیلنگ، چکنا رہے ہر وقت چکنا. اور گھر میں بھی چکنا رکھے، ذکر تذکرے کرتے رہے بچوں سے وائف سے، لیکن حکمت کے ساتھ، کیونکہ کئی بار جو لوگ زیادہ تذکرے کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی کمپلین آتی ہے کہ گھر کے اندر اچھا ماحول نہیں، ہنسی مذاق کر. تو ہنسی مذاق بھی ہو اور حکمت سے باز مت پر اس طرح کے تذکرے بھی کیے جائیں تاکہ سب کے اندر وہ فکر رہے. اب یہاں پہ اگلی چیز اللہ تعالیٰ کا الا ماشاء اللہ، کہ وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں مگر جب تک اللہ چاہے. تو یہ اس طرح کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر کہ جب تک اللہ چاہے، حالانکہ دوسری جگہوں پہ کہا کہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے. یہ انسان کو بتانا تھا کہ مجبور نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فیصلے بدل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو نہیں بدلے گا اور ان کو ہمیشہ اس میں رکھے گا. تو یہ انسان کے کانسیپٹ کو کلیریفائی کرنا ہوگا. اور پھر آئے کہا کہ یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے. تو یہ سارے فیصلے جو کرے گا وہ حکمت کی بیس پہ ہوں گے، علم کی بیس پہ ہوں گے، نہ کسی پہ ظلم ہوگا نہ کسی پہ زیادتی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا انسانوں اور جنوں کو، یہ بھی حکمت کی بنیاد پہ، ان کے رزلٹ جو نکلیں گے وہ بھی حکمت کی بنیاد پہ ہوں گے. یہ سارا حکمت اور علم پہ بیس کر رہا ہے، یہ ظلم پہ اور جہالت پہ بیس نہیں کر رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے مسلط کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اس کی تفصیل نیکسٹ سیکشن میں کی جائے گی. آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی چیز کہ اپنے کنسپٹ کو کلیریفائی کریں. وہ کب ہوتے ہیں؟ یہ اصول ذہن میں رکھنا. اصول کیا ہے؟ کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں ایٹ اینی کاسٹ اللہ کو چاہتا ہوں، پانا چاہتا ہوں، ایٹ اینی کاسٹ، ایٹ اینی کاسٹ. یہ نہیں گئی یہ ہوگا تو نہیں، یہ اس پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، ایسے شخص سے کچھ نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی بھی راحت چین چاہتا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے. اور وقت کی قدر کرے، وقت کو اپنے اسکیڈول بنائے، وقت کو صحیح طرح استعمال کرے، جو ویسٹیج کا باعث ہے چیزیں ان کو چھوڑ دے، یوزلیس چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. اور آخری بات یہ کہ جو جن ہیں، شیاطین ہیں، ان سے ڈرے نہ، بلکہ اس کے لیے جو ڈھال ہے قرآن پہ عمل اور اس کا پڑھنا اور دین سے مناسبت، اس کو اپنا. یہ چیزیں اثر نہیں کرتے، اور اگر اثر ہو بھی تو وہ ایزیلی زائل ہو جاتا ہے. تو اب خود سوچیں کتنا اسٹرانگ انسان ہوتا ہے، کتنا طاقتور انسان ہوتا ہے، کتنا زندگی کو انجوائے کرنے والا انسان ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے ملتی ہے. لیکن غفلت ہے، قرآن سے اٹیچمنٹ ہے، کہ اس طرف نہیں آتا، ساری عمر پریشان رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دار السلام بھی دے دے، دنیا کا اور آخر کا سکون بھی دے دے، اپنی ولایت بھی دے دے. واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک، آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں. تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں آپ کی. یا اللہ پاک، آپ کے اللہ احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں قرآن دیا جس نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ ہم کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کو کیسے پایا جا سکتا ہے، کیا رکاوٹیں ہیں راستے کی، ہم جس دنیا میں ہیں اس میں کیا کیا ہمارے ڈیویشنز ہیں، کیا چیزیں ہمیں بلا رہی ہے، ہم نے کیسے ان سے بچنا ہے؟ یا اللہ پاک اتنی تفصیل ہے اس قرآن کے اندر، یا اللہ پاک اس کے باوجود ہم بھٹکتے رہیں تو یقیناً یہ ہماری ہی طرف سے ہی کمی ہے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بھٹکنے سے محفوظ فرما دیجئے، ہمیں راہ راست دکھا دیجئے، راہ راست پہ چلا دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اپنی محبت کا مزہ چکھا دیجئے، اپنے خوف کا مزہ چکھا دیجئے، اپنی ولایت کا مزہ چکھا دیجئے، اپنی معیت کا مزہ چکھا دیجئے۔ یا اللہ پاک کب تک ہم یا اللہ پاک اس دنیا کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے رہیں گے؟ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے رخ کو ٹھیک کر دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم دن بدن اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ پاک، لیکن ہم رخ دوسری طرف کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے رخ کو ٹھیک کر دیجئے، قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے، وقت کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو غموں میں ان کے غموں کو ہلکا کر دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو یا اللہ پاک ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائیے، جادو اثر سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ پاک اثرات سے محفوظ فرمائیے، بری نظر سے محفوظ فرمائیے، پاستوں کے حسد سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت و ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت سے دور نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ صاحبہ کی صحت عمر برکت پیدا فرما دیجئے، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری امت پریشان ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ نظر کرم ڈال دیجئے، ان کے حال اور اعمال کی اصلاح فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیجئے، یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی خیر نصیب فرمائیے، جن شرور سے پناہ مانگی شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔